أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. عرض کیا تھا کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث جو ہے اس کو بیان نہیں کیا، یعنی اس کے اندر سرخی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، عنوان کے ساتھ ذکر نہیں کیا، وائلہ اگر ان ابحاث کو دقت سے پڑھا جائے تو وہ مطالب مل جاتا ہے. وہ یہ کہ موضوع علم منطق کیا ہے. یہ جو علم کی بات شروع کی ہے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ گویا کہ مقدمہ ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ موضوع علم منطق کیا ہے، کیونکہ بعد میں یہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، تصور تصدیق ہے یا اس قسم کی جو اقوال ہیں، تو پتہ یہ چلے گا کہ ان سب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حقیقت علم بتانی چاہیے. تو لہذا چونکہ موضوع علم منطق کو سمجھنے کے لیے علم کی حقیقت کا واضح ہونا ضروری ہے، لہذا شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو شروع کیا. کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ انسان اپنے علم کا آغاز مرحلہ حسی سے کرتا ہے. جیسے کہ مثال دی شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بچہ جب متولد ہوتا ہے تو اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، فقط وہی چیز ہوتی ہے جو خدا نے اس کو عطا کی ہو اس وقت. پھر آہستہ آہستہ یہ بچہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے معلومات کو کسب کرتا ہے. اور یہ بھی عرض ہوا تھا کہ یہ حواس خمسہ کے جتنے بھی مدرکات ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں کہ جس کا نام حصے مشترک تھا. حصے مشترک کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ قوۂ حافظہ کا ہے. قوۂ حافظہ اس قوہ کو کہتے ہیں کہ جو حصے مشترک کے اندر موجود مدرکات کو حفظ کرتا ہے. یعنی تحلیل کریں، اس مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو جب تک میں دیکھتا رہوں گا یہ ادراک میرا حصہ کہلائے گا، جب تک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو ادراک کر رہا ہوں میں آپ کو، آپ کی جو صورت ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ حصہ مشترک کے اندر. لیکن جیسے ہی میں آنکھیں بند کروں گا یا منہ پھیروں گا آپ سے، تو آپ کی صورت میری آنکھوں کے سامنے، جب چاہوں اس کو حاضر کر سکتا ہوں. یعنی جیسے ہی آپ کا کوئی ذکر ہوگا، جیسے ہی آپ کے بارے میں سوچوں گا، آپ کی تصویر میرے آنکھوں کے سامنے ہوگی. یہ تصویر کہاں سے آ رہی ہے؟ حالانکہ ارتباط قطع ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں جب حس کر رہا تھا انسان اور اس نے جو صورت لی تھی اس شے خارجی سے، وہ شے خارجی حصے مشترک سے گزرتے ہوئے حافظہ میں چلی جاتی ہے، اور حافظہ اس صورت کو حفظ رکھتا ہے. پس دوسرا مرحلہ حس کے بعد قوۂ حافظہ کا ہے. اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان، یا اس کو قوۂ خیال بھی کہتے ہیں، قوۂ حافظہ بھی کہتے ہیں، دونوں تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں. قوۂ خیال کہنے زیادہ بہتر ہے کیونکہ تعبیر یہی استعمال ہوتی ہے منطق کے اندر اور فلسفے کے اندر. بس اس سے مشترک کے بعد جو مرحلہ ہے وہ قوۂ خیال کا ہے. تیسرا مرحلہ جو آتا ہے، دقت سے سننا ہے، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں سہو قلم ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جو ترتیب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور سے دقت سے سنیے تاکہ مطلب واضح ہو جائے. بس ادراک حسی کے بعد مرحلہ ہے حصہ مشترک کا، اور حصہ مشترک کے بعد مرحلہ قوۂ خیال کا. कुवे ख्याल क्या करता है, ये वो सोअर के जिनको हिस किया गया होता है उसको हिफ्स करती है। फिर इंसान क्या करता है, ये जो सूरतें मुख्तलिफ उसके जहन में हिफ्स हो चुकी होती हैं, कुवे ख्याल के अंदर महफूज होती हैं, कुवे ख्याल मखजन व खजाना बनता है इदराकात हिस्सिया का, इंसान फिर इन महफूजात के अंदर तसर्रुफ करता है। कैसे, मसलन इंसान ने पहले से इंसान को देखा हुआ है, इंसान की सूरत हाल को जानता है, सर उसका जो है उसको तसव्वुर किया हुआ है उसने पहले, जानता है इसकी सूरत महफूज है उसके जहन के अंदर। अब ये इंसान क्या करता है, वो कुव्वे ख्याल जिसके अंदर इंसान की सूरत अपने अज्जा के साथ महफूज है, सर पैर पांव सब कुछ चीजों के साथ इंसान जो है वो महफूज है उसके कुव्वे ख्याल के अंदर, इंसान फिर क्या करता है, इसी महफूज इंसान से 10 सर वाला इंसान तख्लीक करता है। हालांकि खारिज में 10 सर वाला इंसान मौजूद ही नहीं है, तो कहां से बनाया उसने ये 10 सर वाला इंसान। मसलन मैंने एक इंसान की तस्वीर को खारिज से लिया, मैंने आपको देखा, आपको देखा, इंसान की सूरत मेरे जहन के अंदर आ गई, लेकिन ये जो 10 सर वाले इंसान की सूरत मेरे जहन के अंदर है ये कहां से आई है, खारिज में तो इस किस्म की कोई चीज मौजूद नहीं है। उसके बारे में ये कहते हैं कि इस इंसान ने क्या किया है, अपने कुव्वे ख्याल के अंदर जो सुवर महफूज थी उनके अंदर तसर्रुफ किया है। यानी क्या किया है, वो इंसान जो इसने दर किया हुआ था उसको सामने रखा, और वो सर जो उसका इंसान का था और उसकी सूरत भी इसके जहन में मौजूद थी, उस इंसान जहनी के ऊपर 10 किस्म की सूरतों का इजाफा कर दिया उसने और कहा कि 10 सर वाला इंसान। अब यहां पे इंसान क्या कर रहा है, सुवर महफूजा के दरमियान तसर्रुफ कर रहा है। या मसलन आप अभी किसी ऐसे शहर में नहीं गए, मसलन मिसाल देता हूं उसकी, मसलन जब आप ईरान आना चाहते थे पहली दफा, तो आप जब आ रहे थे आपने कुछ सोचा हुआ था ईरान के बारे में कि जब हम ईरान में जाएंगे उसकी सड़कें इस किस्म की होंगी, उसके अफराद इस किस्म के होंगे, उसकी मसलन बिल्डिंगें इस किस्म की होंगी, उसके अंदर जो है तामीरात का सिलसिला इस किस्म का होगा, कुछ ना कुछ आपके जहन में कंसेप्ट हतमन होगा। सवाल अब यहां से यह उठता है कि आपने तो अभी ईरान को देखा ही नहीं हुआ था, तो फिर ईरान की तस्वीर आपके जहन में कैसे आई, चाहे वो तस्वीर गलत हो सही हो उसके बारे में बात नहीं हो रही है, अभी यह कि आपने ईरान का शहर व मुल्क अपने जहन में तसव्वुर कर लिया, कैसे तसव्वुर किया। आसान सा जवाब है उसका कि जो शहर मैंने देखे हुए थे, जो मुल्क मैंने देखे हुए थे, उनकी तस्वीरों के अंदर तसर्रुफ करके मैंने क्या किया है, एक अपने जहन के मुताबिक ईरान की तस्वीर खल्क की है। बस तीसरा मरहला है कुव्वे मुतखय्यला का। कुव्वे मुतखय्यला क्या करती है, कुव्वे ख्याल के अंदर मौजूद सूरतों की अंदर तसर्रुफ करती है। वहां पर इंसान जो है ऐसी चीजों को भी तख्लीक करने के काबिल होता है कि जो सूरतें, जो चीजें अभी खारिज में मौजूद ही नहीं है। बात वाजे हो गई, बस 3 मरहले हो गए, हिस्से मुश्तरक, कुव्वे ख्याल और कुव्वे मुतखय्यला। जब इबारत पढ़ूंगा ये मैं आपसे पूछूंगा कि शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने किस मरहले को छोड़ा है, इसलिए बार बार तकरार करूं, मतलब समझ नहीं जाए आपको। खूब कुव्वे ख्याल का मरहला भी खत्म हो, कुव्वे मुतखय्यला का मरहला भी खत्म हो गया, ये था इदराकात हिस्सिया का मरहला। 3 मरहले तय किया उसमें, हिस्से मुश्तरक का, कुव्वे ख्याल का, कुव्वे मुतखय्यला का। अब मरहला आता है انسان آہستہ آہستہ عالم معنی کی طرف جانا شروع کر رہا ہے، مادیات سے تجرد میں جانا شروع کر رہا ہے۔ اب کیا مرحلہ آ گیا ہے؟ اب انسان جہاں پر حسی صورتوں کو ادراک کر رہا تھا، پھر ان حسی صورتوں کو حفظ کر رہا تھا، پھر ان حسی صورتوں کے اندر تصرف کر کے ایک نئی چیز کو تخلیق کر رہا تھا، ابھی انسان کے اندر آہستہ آہستہ یہ قوت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ اب وہ ایسی چیزیں بھی درک کر رہا ہے کہ جو حسی نہیں ہے۔ درست؟ کیسے؟ مثلا انسان جب آہستہ آہستہ باشعور ہونے لگتا ہے تو وہ یہ درک کرنے لگ جاتا ہے انسان کے افعال کو دیکھ کر کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے، باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے، بھائی بہن کی محبت کا احساس کیسا ہوتا ہے، ان چیزوں کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستی انسان کی اگر ہو جائے تو اس کے اندر کیا احساس ہوتا ہے، اس کو درک کرنے لگ جاتا ہے۔ مثلا زید میرا دوست ہے، یہ کب وہ درک کرتا ہے؟ کہ جب وہ زید کے مختلف اعمال و رفتار کو دیکھتا ہے، وہاں سے احساس کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ یعنی اس قسم کی جزی چیزوں کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ محبت، ماں کی محبت کا درک کرنا، بھائی کی محبت کا درک کرنا، دوست کی محبت کا درک کرنا، یہ کوئی حسی چیز ہے؟ نہیں، مانوی چیز ہے۔ حسی چیز کی کیا صورتحال ہے؟ حسی چیز وہ ہوتی ہے کہ جو طول و عرض و عمق رکھے، اگرچہ مادہ موجود نہ بھی ہو۔ مثلا اس وقت خارج میں آپ بیٹھے ہیں، آپ مادہ بھی رکھتے ہیں اور طول و عرض و عمق بھی رکھتے ہیں۔ مادہ آپ کا یہی بدن ہے، طول و عرض و عمق آپ کے اندر جو موجود ہے، آپ کی شکل و شمائل، لیکن آپ کی صورت میرے ذہن کے اندر موجود ہے، مادہ تو موجود نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مادہ موجود ہوتا تو آپ کے قد کے مطابق میں میرا دماغ ہونا چاہیے تھا۔ درست؟ صورت آپ کا، مادہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کی جو وضع و قد ہے وہ میرے پاس حاصل ہے۔ جس طریقے سے آپ ہیں وہی صورت میرے ذہن کے اندر آئی ہے، یعنی میری صورت، آپ کی صورت جو ہے میرے ذہن میں طول و عرض و عمق خارج والی نہیں، لیکن اس کے مطابق وہ چیزیں مقدار یعنی موجود ہے۔ یہ ادراکات حسی کی علامت ہوتی ہے، یا مادہ ہوگا یا آثار مادہ رکھتا ہوگا۔ درست؟ لیکن اب ماں کی محبت، اس کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہے کہ اس کے اندر مادہ ہو یا آثار مادہ پائے جاتے ہوں؟ یعنی آپ محبت کو جب تصور کرتے ہیں تو آپ کو وہ ایک خاص شکل میں نظر آتی ہو؟ نہیں، اصل کسی قسم کی کوئی شکل ہی نہیں رکھتی، ایسے جائے کہ وہ کوئی اور چیز رکھتی ہو۔ آپ کے اندر فقط احساس ہوتا ہے، یہ ایک مانوی چیز ہے۔ لہذا چوتھا مرحلہ جو آتا ہے وہ قوائے واہمہ کا ہے، اس کو قوائے واہمہ کہتے ہیں۔ وہم نہ، یہ وہم جو عرف کے اندر ہے کہ مثلا جب وہ کوئی چیز کو دیکھ کر کہتا ہے او مجھے لگتا ہے جن آ گیا، تو آپ کہتے ہیں تمہیں وہم ہو رہا ہے، یہ وہم عرفی وہم ہے۔ جو منطق کے اندر وہم ہے وہ یہ والا معنی نہیں ہے۔ بس قوائے واہمہ جب کہا جائے تو آپ کا ذہن منتقل نہ ہو جائے عرفی معنی کی طرف۔ قوائے واہمہ یعنی وہ والی قوا کے جو انسان کو غلط چیزیں دکھاتی ہو۔ مثلا اندھیرے کے اندر اگر جا رہا ہو، سایہ نظر آ جائے کہ کوئی بندہ کھڑا ہے وہاں پہ، یہ قوائے واہمہ کرواتی ہے اسے۔ لیکن واہمہ کون سی؟ کہ جو انسان عرفی معنی میں لیتا ہے، لیکن منطق میں قوائے واہمہ اس قوا کو کہتے ہیں کہ جو معنوی چیزوں کو درک کرتی ہے، لیکن وہ معنوی چیزیں جزئی ہوتی ہیں۔ یعنی محبت کو درک کرتی ہے، لیکن کسی خاص محبت کو، یا ماں کی محبت کو درک کرے گی، یا بہن کی محبت کو درک کرے گی، ٹھیک ہے، یا اولاد کی محبت کو درک کرے گی۔ یہ قوائے واہمہ یعنی جزئی موارد کو درک کرے گی، لیکن خود محبت کسے کہتے ہیں؟ اس کو قوائے واہمہ درک نہیں کرتی۔ قوائے واہمہ فقط یہ درک کرے گی کہ ماں اپنے بچے سے محبت رکھتی ہے، میری ماں میرے بچے سے محبت رکھتی ہے، میں اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہوں، قوائے واہمہ اس کو درک کرے گی، لیکن خود محبت کیا ہے اس کا یہ کام واہمہ کا نہیں ہے۔ بس قوائے واہمہ واضح ہو گیا۔ قوائے واہمہ امور معنویہ کو درک کرتی ہے، لیکن وہ امور معنوی جزئی ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے۔ آخری مرحلہ آ جاتا ہے اب کہ انسان کے اندر اب اتنی قدرت و طاقت و شعور آ جاتا ہے کہ انسان جس طریقے سے امور معنوی جزئیہ کو درک کرتا ہے اب وہ امور معنوی کلیہ کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کلی کو درک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو جب میں دیکھتا تھا تو فقط زید نظر آتا تھا، جب میں دیکھتا تھا تو عمر نظر آتا تھا، لیکن اب میں انسان کو بھی درک کر رہا ہوں، انسان کی حقیقت کو بھی درک کر رہا ہوں۔ پہلے میں ماں کی محبت کو درک کر رہا تھا، پہلے میں اپنی اولاد کی محبت کو درک کر رہا تھا، لیکن اب یہ قدرت میرے اندر آ گئی ہے، میں اب خود محبت کی حقیقت کو درک کرتا ہوں۔ محبت کلی چیز ہے، کسی کی بھی محبت، اب یہ قدرت آ گئی ہے کہ یہ کلی کو میں درک کر سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں یہ مرحلہ تعقل ہے، قوۂ عاقلہ کا مرحلہ ہے۔ قوۂ عاقلہ میں انسان کلیات کو درک کرتا ہے، یہ سب سے آخری مرحلہ ہے، اور یہیں سے حیوان اور انسان جدا ہے، یعنی حیوان کے اندر قوۂ عاقلہ موجود نہیں ہے، یعنی وہ کلیات کو درک نہیں کرتے۔ یعنی حیوان یہ تو درک کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، لیکن خود محبت کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو حیوان درک نہیں کرتا، لیکن انسان میں یہ قدرت موجود ہے۔ انسان جہاں پر اپنے بیٹے کی محبت کو درک کرتا ہے، اپنی ماں کی محبت کو درک کرتا ہے، وہاں پر خود محبت کیا چیز ہے، اس کلی کو بھی درک کرتا ہے انسان۔ بس قوۂ عاقلہ انسان کے خاصہ میں سے ہے، انسان اگر انسان بنتا ہے تو اس قوۂ عاقلہ کے ذریعے بنتا ہے، وائلہ قوۂ واہمہ تک تو حیوان مشترک ہے اس کے ساتھ۔ بات واضح ہے؟ یہاں پر آ کر پھر شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ علم کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں عبارت، پہلا مرحلہ ہم نے پڑھ لیا تھا جو مرحلہ حس کا تھا، حس سے مشترک کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، اب اگلا مرحلہ ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ ثم اب مرحلہ حس سے اوپر چلے گئے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مرحلہ حس و حس سے مشترک کا مرحلہ کراس ہو گیا۔ ثم تترقى مدارك الطفل، اب بچے کے جو وہ درک کرنے کا جو جگہ یعنی مدارک ہیں، درک کرنے کی وہ قوت ہے، وہ ترقی کرتی ہے۔ فیتصرف ذہنہ فی صور المحسوسات المحفوظۃ عندہ، اب بچے کا ذہن ان محسوسات کی صور میں کہ جو محفوظ ہیں صورتیں اس طفل کے پاس، اس میں تصرف کرنے لگتا ہے اس کا ذہن۔ فینسب بعضہا الی بعض، وہ بچہ بعض صورتوں کو بعض کی طرف نسبت دے دیتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، ھذا اطول من ذلک۔ مثلا خط دیکھتا ہے، ایک خط کو دیکھا وہ چھوٹا ہے، دوسرے خط کو دیکھا وہ تھوڑا لمبا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ خط اس سے لمبا ہے۔ اب یہ مقایسہ کر رہا ہے، اس کے اندر دو صورتیں اس کے ذہن میں تھی، ان کو مقایسہ کر کے نتیجہ لیا اس نے کہ یہ خط لمبا ہے، یہ خط چھوٹا ہے۔ وَهَذَا ضَوْءٌ أَنْوَرُ مِنَ الْآخَرِ، اس نے روشنی کو درک کیا ہوا تھا مختلف، مثلا 100 پاور کی روشنی کو بھی درک کیا ہوا تھا اور 1000 پاور کی روشنی کو بھی درک کیا ہوا تھا، لیکن جب مقایسہ کیا، مقایسہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ 1000 پاور کی روشنی جو ہے وہ زیادہ ہے 100 پاور کی روشنی سے۔ وَهَذَا ضَوْءٌ، یہ والی روشنائی، انور من الاخر، دوسری سے زیادہ منور ہے۔ او مثلا، یہ اس قسم کے اور فعل انجام دیتا ہے، یہ مقایسہ کرتا ہے، ایک کام یہ کرتا ہے بچہ۔ ویؤلف بعضها من بعض، اور بعض صورتوں کو بعض کے ساتھ ملاتا ہے، تالیفا، اس طریقے سے ترتیب اور تالیف کرتا ہے اور ملاتا ہے، قد لا یکون له وجود فی الخارج، اصلا اس چیز کے لیے خارج میں کوئی وجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال دی آپ کو کہ 10 سال کے انسان کو تخلیق کر دیتا ہے اپنے ذہن کے اندر، حالانکہ 10 سال کا انسان کبھی خارج میں موجود ہی نہیں ہوا۔ کتالیف ہی لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، جس طرح کے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان صورتوں سے تالیف کرتا ہے۔ کون سی صورتیں؟ کہ جن کو اس نے سنا تو ہوتا ہے لیکن دیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ فیتخیل البلدہ،
وہ ایک شہر یا ملک کو تخیل کرتا ہے ایسے شہر کو لب یا رہا کہ جس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے. بات واضح ہے؟ مؤلفتا من الصور الذهنيه المعروفه عنده من مشاهدات للبلدان. لیکن یہ بناتا کہاں سے ہے؟ وہ شہر کے جس کو وہ پہلے دیکھ چکا ہے، اور پھر وہ صورتیں ان صورت ذہنیاں ان کے اس انسان کے نزدیک محفوظ ہو چکی ہیں اور معروف ہیں اس کے نزدیک، وہاں سے پھر کیا کرتا ہے؟ تالیف کرتا ہے. مؤلفتن من الصور الذہنیہ، صور ذہنیہ سے تالیف کرتا ہے. یہ صور ذہنیہ کیا ہیں؟ المعروفت عندہ، جو اس کے پاس شناختہ شدہ ہیں. کہاں سے آئی ہیں؟ من مشاہدات للبلدان، دوسرے شہروں کو دیکھنے کے ساتھ جو تصویروں اس نے بنائی ہوئی تھی، انہی کی تصویروں کے اندر تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہے اور ایک الگ سے شہر کو تصویر بنا دیتا ہے اس کی. اور کہتے ہیں کہ یہ والا مرحلہ کیا ہے؟ ھذا ھو العلم الخیالی یحصل علیہ الانسان بقوت الخیال. یہ مرحلہ قوۂ خیال کا ہے، انسان قوۂ خیال کے ذریعے یہ فعل انجام دیتا ہے. وَيُشَارِكُهُ فِيهِ بَعْضُ الْحَيْوَانَاتِ، حیوانات بھی یہ کام انجام دیتے ہیں، انسان مشترک ہے اس کے اندر. آیا یہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا درست ہے؟ تصرف کا کام قوۂ خیال کا ہے یا کسی اور کا؟ قوۂ متخیلہ کا ہے
جی.
قوۂ خیال کا کیا کام ہے؟ فقط صور کو حفظ کرنا. مراحل کیا ذکر کیے تھے آپ کو؟ ادراک حسی کرے گا، حصے مشترک میں آئیں گی، حصے مشترک سے قوۂ حافظہ میں جائیں گی، اور قوۂ حافظہ میں سے تصویریں لے کر تصرف کرے گا. وہ قوۂ متخیلہ کرتا ہے. ہاں کیا نہیں چاہیے؟ حیوانات کرتے ہیں، بناتے ہوں گے، قوۂ متخیلہ ہے ان کے پاس. واضح ہے؟ پس یہاں پر جو یہ مرحلہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ بزرگان اس کی طرف تنبیہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو قوۂ متخیلہ کہنا چاہیے تھا یا قوۂ متصرفہ کہنا چاہیے تھا. یہ مرحلہ علم خیالی کا نہیں ہے، قوۂ خیال کا نہیں ہے، کیونکہ قوۂ خیال کا کام فقط حفظ کرنا ہے، تصرف کرنا قوۂ متخیلہ کا ہے. یہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے صاف قلم ہوا ہے، جس کی طرف آپ حتما توجہ رکھیں. اور اگر آپ کے پاس یہ المقرر، جس طرح کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ نسخہ آپ کے پاس ہونا چاہیے علم منطق کا، تو زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر حاشیے میں تذکر دیا ہے اس بات کا کہ وَالظَّاهِرْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ خَلْطٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. صاحب حاشیہ کہتا ہے کہ مصنف کو خلط ہوا ہے، فی ہذہ المرحلۃ بین مرحلتین، دو مرحلوں میں سے اس مرحلے میں مصنف کو خلط ہو گیا. کون سا مرحلہ؟ مرحلۃ الخیال و مرحلۃ التخیل. دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ خیال ہے اور ایک مرحلہ تخیل ہے. خیال کا کام حفظ کرنا ہے اور تخیل کا کام جو ہے وہ تصرف کرنا ہے. خوب، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ثم يتوسع في ادراكه الى اكثر من المحسوسات. اب کیا ہو جاتا ہے؟ انسان ترقی کر کے محسوسات سے نکل کر معنویات کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی ثم يتوسع في ادراكه، بچہ طفل جو ہے اپنے ادراک میں وسعت پیدا کر لیتا ہے، الى اكثر من المحسوسات، جو محسوسات سے اوپر مرحلے کی ہیں وہاں تک توسع پیدا کر لیتا ہے. فيدرك المعاني الجزئيه، معانی جزئیہ کو درک کرتا ہے. التی، وہ معانی جزئیہ کہ لا مادت لہا ولا مقدار. معانی جزئیہ جس میں نہ تو مادہ ہے نہ مقدار ہے. جیسے کہ مثال دی تھی آپ کو کہ آپ کی صورت جب میرے ذہن کے اندر آتی ہے، وہ صورت مادہ تو نہیں رکھتی لیکن مقدار رکھتی ہے. لیکن ماں کی محبت نہ مادہ رکھتی ہے نہ مقدار رکھتی ہے. مثل حب ابویہ لہو، اپنے والدین کی محبت کو درک کرنا. وعداوت مبغضیہ، ان والدین کے جو دشمن ہیں ان کی عداوت کو در کرنا، وخوف الخائف، ایک انسان ڈر رہا ہے، خوف نہ مادہ رکھتا ہے نہ مقدار رکھتا ہے، اس کو بھی انسان در کرتا ہے. وحزن ثاقل، ایک جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو اس کا حزن جو ہے وہ ایک امور معنویہ میں سے ہے. وفرح المستبشر، آپ کو خوشخبری سنائی گئی، آپ سنائی گئی، آپ کو جو خوشی ہو رہی ہے وہ خوشی جو آپ درک کر رہے ہیں وہ امور معنویہ میں سے ہے اور جزئی ہے، یعنی آپ خود اپنے اندر جو ہے اس کو درک کر رہے ہیں. اس مرحلے کو کیا کہتے ہیں؟ وہذا هو العلم الوہمی، اس کو علم وہمی کہتے ہیں، کہ یحصل علیہ الانسان کغیرہ من الحیوانات بقوت الوہم، انسان اس مرحلے کو حاصل کرتا ہے کغیرہ اپنے دوسرے غیر کی طرح، کون ہے وہ؟ من الحیوانات، حیوانات کی طرح، حیوان بھی قوائے متخیل قوائے وہم رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی محبت کو در کرتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کی محبت کو در کرتے ہیں. وہذہ ہی القوا، یعنی یہ قوائے واہمہ جو ہے، موضع افتراق الانسان عن الحیوان، یہ قوا ہے کہ جو انسان کی جدائی کا سبب بنتا ہے حیوان سے، یعنی یہاں تک تو مشترک ہیں، اس کے بعد پھر حیوان پیچھے رہ جائے گا، انسان آگے چلا جائے گا. فَيَتْرُكُ الْحَيْوَانَ إِنْ وَحْدَهُ، انسان یہاں پر حیوان کو اکیلا چھوڑ دے گا. يُدَبِّرُ ادراکات ہی بِالْوَحْمِ فَقَتْ، حیوان جو ہے فقط اپنے ادراکات کو فقط وہم کے ذریعے تدبیر کرتا ہے، یعنی وہم سے اوپر نہیں جا سکتا یہ. وَيُصَرِّفُهَا بِمَا يَسْتَطِيعُهُ مِنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ، اور جو تصرف کرتا ہے وہ بھی فقط اسی مرحلے کے اندر ہی رہ کر کرتا ہے. بما یستطیعہ، یعنی جتنی اس کے اندر استطاعت موجود ہے اسی کے ذریعے وہ اس میں تصرف کرتا ہے. من ھذہ القوہ، اس قوہ سے. والحول المحدود، اور جو اس کے ارد گرد موجود چیزیں ہوتی ہیں فقط اسی کو دیکھ کر تصرف کرتا ہے، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. ثم يذهب هو الانسان في طريقه وحده متميزا على الحيوان بقوه التعقل، اب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے راستے میں تنہا ہو جاتا ہے. یا ذہب فی طریق ہی وحدہ، تنہا چلتا ہے. متمیزن علی الحیوان، حیوان سے جدا ہو جاتا ہے، کس کے ذریعے؟ بقوت العقل والفکر، قوت عقل و فکر کے ذریعے. التی لا حد لہا ولا نہایت، کہ جس کی نہ تو کوئی حد ہے نہ کوئی نہایت ہے. اس کو پھر تصفیق بعد میں کریں گے، اگرچہ مطلب میں نے سارا وضاحت کر دیا ہے، وقت ختم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. Allah'a emanet olun.